اب ہم سورہ یاسین کی ساتویں آیت کو پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالی نے ساتویں آیت سے لے کر دسویں آیت تک ایک ہی مضمون بیان فرمایا ہے. گیارہویں آیت کا تعلق بھی اسی سے ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اس دسویں آیت تک اس کا منفی پہلو ہے، نیگیٹو سائیڈ ہے اس کی، اور جو گیارہویں آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تعالی نے اسی مسئلے کی پازیٹیو سائیڈ بیان کی ہے اور اللہ تعالی نے اس میں بشارت دی ہے. اس لیے چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں اور دسویں یہ پانچ آیات مسلسل پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا مضمون ایک ہی چل رہا ہے، اور اس پر ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے ان پانچ آیات کو سمجھنے کے لیے ایک بحث ہے جو ابھی ہم کریں گے. اگر وہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کے بعد ان آیات کی صرف لغت کی کچھ تشریح اور اس کی کچھ تفسیر بچ جاتی ہے، ورنہ اصل سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے جس کو بیان کرنا ہے. تو اللہ تعالی نے یہاں پر ساتویں آیت پہ فرمایا، ساتویں، آٹھویں، نویں اور دسویں، یہ چار آیات ہو گئیں. ان چاروں آیات میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، بلا شک و شبہ تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، علی اکثرہم، ان میں سے بہت سے لوگوں پر، فہم لا یؤمنون، سو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ انا جعلنا، ہم نے ڈالے ہیں، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں، اغلالن طوق، تو گردن میں طوق ڈل جانے کی وجہ سے وہ طوق کتنے بڑے ہیں کہ گردن سے لے کے، گردن کے نچلے حصے سے لے کے، فہیہ الی الاذقانی، وہ ٹھوڑیوں تک اوپر آ گئے ہیں، گردن پوری کی پوری اس طوق میں پھنس گئی ہے. فہم مقمحون، سو یہ جو لوگ ہیں ان کے سر اوپر کی طرف اٹھ رہے ہیں، اٹھے ہوئے ہیں، الل ہیں. وجعلنا، اور ہم نے بنائی ہے، من بین ایدیہم، ان کے آگے، چاچی، سدن، ایک دیوار بنائی ہے، سدن و من خلفہم سدن، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار بنائی ہے، فاغشیناہم، سو ہم نے اوپر سے انہیں ڈھانک دیا ہے، فہم، سو یہ لوگ، لا یبصرون، انہیں کچھ نہیں سوجھتا، وسواءٌ، اور برابر ہے، علیہم، ان کے اوپر، اانذرتہم، کہ کیا آپ نے ان کو ڈرایا، ہم، یا کہ لم تنذرہم، یا انہیں نہیں ڈرایا، لا یؤمنون، یہ لوگ یقین نہیں کرتے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ان چاروں آیات میں اللہ تعالی نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کی نسبت اس نے اپنی طرف کی ہے، اور ارشاد ہوا ہے کہ لقد حق القول علی اکثرہم، ان میں سے بہت سو پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے، فہم لا یؤمنون، سو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. بھی کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ اللہ تعالی نے فرمایا، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، اور وہ ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، اور ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جب خود ان کی گردنوں میں ٹوک ڈال دیے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ صحیح راہ نہیں دیکھ رہے، تو پھر قصور کس کا ہوا؟ وَجْعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی، پیچھے بھی دیوار بنا دی، اور اوپر سے انہیں ڈھانپ بھی دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، سے یہ لوگ نہیں دیکھتے۔ تو جب اللہ نے سب کچھ خود ہی کر دیا ہے تو پھر کافر کا کیا قصور ہے؟ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور ان کے لیے برابر ہے، أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، کیا آپ نے ان کو ڈرایا یا نہیں ڈرایا؟ لا یؤمنون، یہ لوگ کسی صورت بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو بہت بڑا سوال جو یہاں پر اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کام کر دیے تو اس کے بعد اب یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائے، تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے، تو حقیقت میں نسبت اللہ کی طرف ہو گئی۔ سورہ بقرہ میں وہاں بھی اسی طرح کی ایک آیت آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر رہا، انذرتا ہوں آپ نے انہیں ڈرایا، ام لم تنذرہم یا آپ نے انہیں نہیں ڈرایا، خبردار نہیں کیا، فہم لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اور وہاں آئے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعین، ان کی سماعت پر بھی اللہ نے ان کے دلوں پر اور سماعت پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور دیکھو پھر ان کی نگاہوں پر پردہ پڑا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ٹھیک اسی طرح کی بات اللہ تعالی نے یہاں پر سورہ یاسین میں بھی ارشاد فرما دی اور بتا دیا کہ ہم نے ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیے ہیں، سو یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے خود ہی بتا دیا کہ خدا نے ان کے لیے یہ سارے دروازے بند کر دیے ہیں، گردنوں میں توپ ڈال دیے ہیں اور ان کے سر اوپر کو اچکے ہوئے ہیں اور دیواریں ان کے چاروں طرف آ گئی ہیں، انہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے یکساں رہا، آپ نے خبردار کیا یا انہیں خبردار نہیں کیا، یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ تو پھر جب اللہ نے خود ہی سب کچھ کر دیا ہے تو سوال سیدھا سادہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کا کیا قصور؟ اس سوال کے جواب کے لیے ایک تو یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے، اور قرآن ایک تو یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو سچ کی قبولیت کے لیے دیکھنے اور سننے کے آلات میسر کیے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام انسان تک پہنچتا ہے اور انسان حق کو سمجھنے کے لیے اپنے ہوش و حواس کو استعمال کرے، سننے کے لیے کانوں کو اور دیکھنے کے لیے آنکھوں کو استعمال کرے تو اسے حق سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ نے اسی مقصد کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور اللہ نے اسی مقصد کے لیے کتابیں نازل کی، اور ان تمام امور کے باوجود جو شخص حق کو نہ سمجھے اور نہ دیکھے بلکہ ضد اور عناد میں آ جائے اور اپنے باطل عقائد اور اعمال پر ڈٹا رہے، تو ایسے لوگوں کو حق کی مخالفت کرنے کی وجہ سے محروم کر دیا جاتا ہے اور ان کی توفیق اللہ کی طرف سے چھن جاتی۔ یہ جبر نہیں ہے، اگر معاملہ جبر کا ہوتا کہ اللہ نے ان پہ جبر کیا ہوتا تو حق کو پہچاننے کے وسائل ہی میسر نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ نہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتے اور نہ اللہ کتابوں کو نازل فرماتے اور نہ دنیا میں واعظ درس اور تدریس کا سلسلہ جاری رہتا۔ خدا اگر جبر کرتا تو سیدھی سادی سی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک طرف کر دیتا جنتی اور جہنمی، اللہ نے جبر نہیں کیا، اللہ نے حق کو پہچاننے کے لیے لوگوں کو پورے مواقع دیے اور بتایا کہ تم یہ موقع استعمال کرو اور ان مواقع پر سچائی سے کام لو اور تم اپنے آپ کو حق بات کے پہچاننے کے لیے تیار رکھو۔ انسان اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے سب سے پہلے گمراہی کے جس درجے میں پہنچتا ہے وہ شک ہے، اور اللہ کے پیغام میں انسان شک کرتا ہے، شیطان اس کے ذہن میں ڈالتا ہے، اور بجائے اس کے کہ آدمی اس شک کی تسلی جا کر کہیں کرے، کسی اللہ کے بندے سے پوچھے، وہ شک پرورش پاتا ہے، اور شک پرورش پانے کے بعد انسان گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اللہ پہ شک کرنا، اس کی ذات اور صفات پہ شک کرنا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات پہ شک کرنا، معجزات پہ شک کرنا، پھر اللہ کے اچھے بندے ان سے جو کرامت سرزد ہوتی ہے اس سے شک کرنا، ان تمام چیزوں میں شکوک کے بعد آدمی گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے، اور پھر یہ دوسرا راستہ جس گمراہی کو اختیار کرتا ہے، یہ دوسری سٹیج ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ جو اس کے مخالفین ہوتے ہیں، جنہیں اللہ نے یقین کی دولت سے نوازا ہوتا ہے اور جو یقین کی راہ پر چل رہے ہوتے ہیں، یہ آدمی ان سے لڑائی کرتا ہے۔ اس شک کے بعد دوسری سٹیج ضلال، گمراہی، اور تیسری سٹیج جو آتی ہے، تیسرا مرحلہ، وہ ہے جدال، جنگ و جدل کرنا، اپنے مخالفین کو مارنا، اللہ کے اچھے بندوں کو قتل کرنا۔ اور یہ وہ چیز تھی جو یہودیوں نے کی، اور قرآن نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ یقتلون الانبیاء، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرتے رہے، یہ ایسے بدبخت ہو گئے۔ جب آدمی اپنے اختیار سے یہ تین درجے طے کر لیتا ہے، تو چوتھا درجہ بس پھر اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، اور اللہ ایسے کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی پہلے درجے کا بیان کرتا ہے، کبھی کافروں کے لیے دوسرے درجے کا بیان کرتا ہے، کبھی تیسرے درجے کا بیان کرتا ہے، اور کبھی اللہ تینوں چیزوں کو چھوڑ کر صرف چوتھے درجے کا بیان کر دیتا ہے۔ اور ٹھیک یہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ یاسین کے آغاز میں کر دی اور سورہ بقرہ کے آغاز میں کر دی، کہ اللہ نے نہ یہ بتایا کافروں نے شک کیا، نہ یہ فرمایا کہ وہ گمراہ ہوئے، نہ یہ فرمایا کہ انہوں نے لڑائی جھگڑے شروع کیے، بلکہ صاف صاف چوتھی بات فرما دی کہ ہم نے ایسے کر دیا اور ہم نے ایسے کر دیا ہے۔ تو اس چوتھے درجے کو پڑھ کے جب انسان کے علم میں نہیں ہوتا کہ پہلے تین درجے کافروں نے اپنے اختیار سے خود، اپنی مرضی سے خود اختیار کیے تھے، تین سٹیجز انہوں نے خود طے کی تھی، تو آدمی ٹھٹک جاتا ہے کہ اللہ نے جب سب کچھ کر دیا تو کافروں کا کیا قصور ہے۔ یہ چاروں درجے قرآن کریم میں ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ ایک ہی جگہ پر بیان ہوئے، اور ایسی آیات ہیں جہاں پہ اللہ نے چاروں درجوں کو اکٹھے ہی بیان کر دیا ہے، اور غالباً اس ایک مقام کے علاوہ یہ چاروں درجے کہیں نہیں آئے، اور وہ مقام ہے 24ویں پارے میں سورہ مومن کا، اور اللہ تعالی نے اس کی 34 نمبر آیت میں اور پھر 35 نمبر آیت میں، ان دونوں آیات میں اس پورے مقام، چاروں مقامات کو بیان کر دیا ہے۔ بات پیچھے سے چل رہی ہے، اور وہ یہ بات چل رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کو جب اللہ کی راہ کی دعوت دی، تو پھر فرعون نے ان پہ سختیاں شروع کر دیں اور اس قوم پہ سختیاں شروع کر دیں، تو فرعون کے خاندان سے ایک آدمی جو ہدایت یافتہ تھا اور اللہ تعالی نے اس پر بڑا کرم فرمایا تھا، وہ مومن تھا بنی اسرائیل کا، یا وہ مومن تھا فرعون کی آل کا، تو وہ اٹھا اور اس نے اپنی تقریر شروع کی۔ اصل بات شروع ہوتی ہے 24ویں پارے میں سورہ المومن کی 28ویں آیت سے، مگر جو ہمارا مقصد ہے جہاں پر بات کرنی ہے وہ 34 اور 35 نمبر آیت۔ وہ آل فرعون کا مومن رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ، اے قوم والو، اے سردارو، جو تم میری بات سن رہے ہو تو دیکھو کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے اسی مصر میں آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے، بالبینات، اللہ تعالی کی راہ کے لیے، ہدایت کے لیے کھلی ہوئی دلائل اور کھلی ہوئی باتیں لے کر آئے تھے. فما زلتم فی شکن، پر تم اس دھوکے ہی میں رہے. دیکھا آپ نے یہ شک کا لفظ آیا نا، فما زلتم فی شکن مما جاءکم بہ، ان چیزوں سے جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی وحدانیت کا اور آخرت کے تصورات کا اور ان یقینی چیزوں کا لے کر آئے تھے پیغام، تم نے ان کے پیغام میں شک کیا. یہ تھا پہلا درجہ. اور اسی طرح کفر پرورش بات ہے کہ انسان شک کی طرف چلتا ہے. حتی اذا ہلاک، یہاں تک حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جب انتقال ہو گیا، قل تم نے کہا، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ من بعدہ، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، رسولا، کسی بھی رسول کو. بس یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنا پیغام دے کے چلے گئے، اور اب دیکھو ان کے بعد کسی رسول نے ہمارے لیے نہیں آنا، اور معاذ اللہ اس آدمی سے جان چھٹ گئی. اللہ نے فرمایا، کذالک یضل اللہ من ہوا، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے، بہکا دیتا ہے، من ہوا، ہر اس شخص کو، مصرف مرتاب، جو زیادتی کرتا ہے اور جو شک کرتا ہے. ان کا قصور کیا تھا؟ اللہ نے پھر وہی بات کی کہ مرتاب، یہ شک کرنے والے تھے. اگر یہ شک نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں کسی اور مقام پر پہنچا دیتا. انہوں نے شک کیا تو دوسرا درجہ کیا آیا، یضل اللہ، اللہ انہیں اس گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے. شک کے بعد دوسرا درجہ یہ آ گیا ضلال کا، گمراہی کا، جو انہوں نے اختیار کیا. الذین یجادلون فی آیات اللہ، اور پھر اس شک کے بعد اور گمراہی کے بعد اللہ کی باتوں میں یہ کیا کرتے ہیں، لڑتے ہیں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی سند کے جو اللہ نے دی ہوئی ہو. اللہ تعالی کی طرف سے کوئی سند نازل نہیں ہوئی ہوتی، اور اللہ نے کسی چیز پر مہر نہیں لگائی ہوتی کہ خدا کی طرف سے ہے، لیکن یہ حق کے داعیوں کے ساتھ لڑتے ہیں اور اپنے آپ کو غالب رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اللہ تعالی نے بتا دیا کہ یہ تیسرا مقام ہے، کہ شک، اور شک کے بعد ضلال، اور ضلال کے بعد جدال، جھگڑا. جب یہ تینوں سٹیجز طے کر لیتے ہیں، اللہ نے کہا لڑتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے، جو داعی اللہ ہیں ان سے، قبر مقتن عند اللہ، اللہ کو بڑی بیزاری ہے. اللہ کے ہاں خدا بیزار ہوتا ہے کہ اس کے دوستوں کو تنگ کیا جائے. وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، ان کو بھی بہت ناگوار یہ بات گزرتی ہے کہ ان کے ساتھ لڑائیاں کی جائیں. انہیں تو ناگوار اس وجہ سے بھی گزرنی ہے کہ ظاہر ہے وہ انسان ہے. اللہ نے کہا ہمیں ناگوار گزرتی ہے کہ ہمارے دوستوں سے کوئی لڑے. تو کیا ہوا؟ اللہ تعالی نے فرمایا، کذالک یتبع اللہ، پھر اللہ اس طرح مہر لگا دیتا ہے، علی کل قلب متکبر جبار، ہر اس دل پر جو غرور والے اور سرکش آدمی کا ہوا کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہے یتبع اللہ، جو اللہ نے فرمایا ہے، یہ چوتھے درجے میں آ کر فرمایا ہے کہ چوتھے درجے میں ہم مہر لگا دیتے ہیں. کبھی قرآن کہتا ہے تبع اللہ، اللہ مہر لگا دیتا ہے. کبھی قرآن کہتا ہے ختم اللہ، اللہ مہر لگا دیتا ہے. اب ایک آدمی جب اس چوتھے درجے کو پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ نے مہر لگا دی، اب کسی کا کیا قصور ہے؟ لیکن یہ قرآن کریم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے. سمجھ کر جب پڑھتا ہے آدمی اور اساتذہ سے پڑھتا ہے تو پھر بتاتے ہیں کہ دیکھو ترتیب یوں ہوتی ہے کہ پہلے شک ہوتا ہے، شک کے بعد گمراہی دلال اس پہ چلتا ہے اور دلالت کے بعد جدل جھگڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد چوتھے درجے میں اللہ مہر لگا دیتا ہے. انسان اپنے اختیار سے تین درجے خود طے کر لیتا ہے اور پھر چوتھے درجے پہ اللہ کے ہاں سے یہ ہو جاتا ہے. ٹھیک یہی ترتیب ہدایت میں بھی ہوتی ہے, کیونکہ اس وقت موضوع ہمارا ہدایت نہیں ہے, اس لیے ہم اس کی تشریح نہیں کرتے, صرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ سب سے پہلے شک کے مقابلے میں اللہ کے اچھے بندے ان کے دل میں انابت پیدا ہوتی ہے, رجوع اللہ پیدا ہوتا ہے, کہتا ہے اللہ کی طرف رجوع کروں, اللہ کی طرف چلوں. اور پھر جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو یہاں شک تھا, یہاں انابت آ گئی. انابت کا مطلب نرمی آ جاتی ہے طبیعت میں اللہ کی باتیں سننے کے لیے اور اس ہدایت کے بیج کو قبول کرنے کے لیے دل کی زمین تیار ہو جاتی. دوسرے درجے میں وہاں ضلال تھا, گمراہی, یہاں پر ہدایت آ جاتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, اور جو آدمی نرم دل کا ہوتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے. تو شک کے مقابلے میں انابت اور ضلالت اور گمراہی کے مقابلے میں ہدایت, اور پھر وہاں پر جدال آتا ہے, لڑائی جھگڑا آتا ہے, اس کے مقابلے میں یہاں پر استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ, جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ ہی ان کا پروردگار ہے, ثم استقاموا, پھر وہ ڈٹ گئے اس بات پر, استقامت اختیار کر لی, تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں. اور چوتھے درجے میں یہاں کیا تھا قرآن نے کہا, تبع اللہ, ختم اللہ, اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے. اور اس کے مقابلے میں چوتھا درجہ ہدایت میں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ربط القلوب. ربط القلوب کا مطلب اللہ ان کے دل کو تھام لیتا ہے. اللہ تعالی نے اس چوتھے درجے کا ذکر فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا سورہ کہف میں 15ویں پارے میں کہ نحن نقص علیک نبأهم بالحق, ہم آپ کو بتاتے ہیں تحقیق کے ساتھ اصحاب کہف کا قصہ. انہم فتیتن آمنوا بربہم, یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے. یہ دیکھا آپ نے جب وہ ایمان لے آئے تو دل نرم تھا نا, زدناہم ہدا, ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. اللہ تعالی نے بتایا کہ انابت کے بعد دوسری چیز جو آتی ہے وہ ہدایت ہے, اور اللہ تعالی نے انہیں ہدایت دی. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اور ہم نے ان کے دلوں کو تھام لیا. یہ چوتھا درجہ ہے. تیسرا استقامت کہاں گئی؟ آگے پڑھیے. اس قامو, جب وہ کھڑے ہوئے, فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور انہوں نے کہا کہ یقیناً ہمارا پروردگار ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی. لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا, اور ہم اللہ کے علاوہ کسی کو پکاریں گے نہیں. اگر اس کے علاوہ کسی ٹھاکر کی پرستش ہم نے کی تو ہم نے عقل سے بہت دور کی بات کہی. اللہ نے جو فرمایا نا رَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اور ان کے دلوں کو ہم نے تھام لیا, اس سے ہمارے اساتذہ نے اصطلاح بنائی تھی, اور وہ کہتے تھے ربط قلوب ہو جاتا ہے, یعنی اللہ ان کے دلوں کو تھام لیتا ہے. تو چار کے مقابلے میں چار آ گئے. اب جب انہوں نے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا کہ اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے, ہم اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانیں گے, تو یہ ان کی استقامت تھی. اس استقامت پر نتیجہ یہ مرتب ہوا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تھام لیا. ایسے ہی یہ نتیجہ مرتب ہوا جیسے وہاں پر گمراہی میں جدال, لڑائی, جھگڑے کے بعد نتیجہ یہ مرتب ہوا کہ ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. یا یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ تبع اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. یہ سورہ یاسین میں دیکھ لو, آخری درجہ فاغشیناہم فہم لا یبصرون, اور ہم نے انہیں کیا کر دیا, اوپر سے ڈھانک دیا اور انہیں کچھ سوجھتا نہیں. تو کفر میں چار درجے, ایمان میں چار درجے, کفر میں شک اور ایمان میں انابت, نرمی, رجوع اللہ. کفر میں شک کے بعد دلال, گمراہی, اور یہاں ہدایت میں انابت کے بعد ہدایت، اور کفر میں ضلال اور گمراہی کے بعد جدال، لڑائی جھگڑا، اور یہاں پر ہدایت کے بعد استقامت، اور پھر چوتھا جو آخری درجہ تھا کفر میں وہ یہ کہ اللہ نے مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم، تبع اللہ، اللہ نے مہر لگا دی. اور ہدایت میں چوتھا درجہ کیا آ گیا؟ ربط قلوب، یعنی اللہ نے ان کے دلوں کو اپنے دست مبارک میں لے لیا، اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ اب وہ کبھی بھی کفر کی طرف نہیں جائیں گے. یہاں پر گمراہی میں کفر میں مہر لگ گئی، تو ہدایت میں بھی اللہ نے حتمی فیصلہ کر دیا کہ اب یہ لوگ کبھی بھی کفر کی طرف نہیں جائیں گے. تو قرآن یہ چار درجے بیان کرتا ہے، کبھی دو، کبھی ایک، کبھی چاروں اکٹھے. تو چاروں اکٹھے جو ہدایت کے تھے وہ تو ایک جگہ غالباً نہیں ہے، لیکن گمراہی کے چاروں درجوں کو سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، سورہ مومن میں بیان کر دیا. اور ہدایت کے اگر چار درجے تشریح کے ساتھ دیکھنے ہوں تو سورہ کاف سے کچھ سمجھے جا سکتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کہیں دو کو بیان کر دیتا ہے، کہیں تین کو بیان کر دیتا ہے. یہ ہے وہ چیز کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا، اور اختیار کے باوجود انسان غلط چیزوں کو خود اپنے اختیار سے جب اپنا لیتا ہے تو ہوتے ہوتے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. یہ جباریت کی مہر لگ جاتی ہے، جبر نہیں ہے. جبر تو اس وقت ہوتا جب اللہ نے سرے سے اختیار ہی نہ دیا ہوتا، سمجھنے کی قوت نہ دی ہوتی، حق پہچاننے کے لیے وسائل مہیا نہ ہوتے. اسی لیے وہاں روم رحمت اللہ نے کہا، این جبرو مانائے جباریت، مانائے جباریت را زاریت. یہ جبر نہیں ہے. جبر ہوتا تو خدا اس امتحان کو رکھتا ہی نہ. اس دنیا میں اللہ تعالی نے امتحان کو رکھا ہے. اب یہ جن لوگوں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، قرآن ان کا ذکر کیسے کرتا ہے؟ مثلا آپ سورہ اعراف میں دیکھیں گے تو اللہ تعالی وہاں فرماتے ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں ہیں لیکن اللہ کی نشانیاں اور دلائل کو دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں مگر اللہ کی دین کو سنتے نہیں ہیں. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ چوپایوں جیسے ہیں. بَلْ هُمْ أَضَلُّ، جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ. فَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی لوگ ہیں جو بے خبر. یہ ہے قرآن کا عنوان. قرآن کبھی تو ایسے بتاتا ہے، کبھی کبھی قرآن بتاتا ہے کہ یہ جو عقائد ان کے باطل ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا، بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو کرتوت یہ کرتے ہیں نا شرک وغیرہ، اس کا زنگ ان کے دلوں پر چڑھ گیا ہے. اور کبھی اس کی نسبت خود مشرکین کی طرف کی جاتی ہے. مشرکین خود اپنے منہ سے کہتے ہیں، وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، اور کہتے ہیں کہ جس اللہ کی توحید کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دلوں پر پردے پڑ گئے. وفی آذاننا وقرم، اور ہمارے کان بہرے ہیں اس قرآن کو سننے کے لیے. وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان بڑے پردے ہیں. فَعَمَلْ لِنَّنَا عَمِلُونَ، تو اپنا کام کر، جا تو اپنے کام میں لگا رہا ہے اور ہمیں اپنا کام کرتے ہیں. پھر قرآن کبھی کبھی تیسری طرح بیان کرتا ہے. مفہوم سب کا ایک ہی ہے، اس لیے آپ قرآن کو جہاں پڑھیں گے نا، کئی طرح سے آیتیں آئیں ہیں، تو آپ سمجھیں گے کہ مفہوم سب کا ایک ہی ہے، تو پھر سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. قرآن کہیں کہ کس طرح بیان کرتا ہے؟ اب اوپر یہ کہا کہ ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا، یہ جانوروں سے بدتر ہو گئے، یہ کہ ان کے اور یہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے تمہارے درمیان پردے ہیں. دیکھیے قرآن پھر کس طرح بیان کرتا ہے. چوتھی طرح سے قرآن کہتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے سننے پر، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے. قرآن نے یہی بات جہاں سورہ یاسین میں بیان کی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی، ان کے پیچھے دیوار بنا دی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور اوپر سے ہم نے ڈھانپ دیا انہیں، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ان کو کچھ نہیں سوچتا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا، اور جب قرآن آپ پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے درمیان اور وہ لوگ جو آخرت کے دن کو نہیں مانتے، اس پر یقین نہیں لاتے، ایک پردہ لٹکا دیتے ہیں، پردہ ڈال دیتے ہیں، پردہ بھی ایسا جو چھپا ہوا ہے، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم نے کیا کیا ہے، ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، وفی آذانہم وقرا، اور ہم ان کے کانوں میں سکل رکھ دیتے ہیں، کانوں کو بوجھل بنا دیتے ہیں، بہرا کر دیتے ہیں، انہیں تک قرآن کو سمجھے ہی نہ۔ اب کوئی آدمی کہتا ہے اللہ نے خود کیا، تو چونکہ وہ پہلے تین درجے نہیں نا یہاں پہ بیان ہوئے، اس لیے آدمی سوچتا رہتا ہے، حالانکہ یہ تین درجے کافروں نے خود اپنی رائے، اپنی مرضی، اپنے اختیار سے کیے تھے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، بلا شک و شبہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وسمعیم و ابصاریم، ان کی سماعت پر اور ان کی بصارت پر، تو عنوان مختلف ہو جاتے ہیں، اور قرآن اس مہر کی حالت بیان کرتا ہے کہ ختم اللہ نے مہر لگا دی، اور کہیں کہیں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس مہر کے ساتھ ساتھ اس کی علت بھی بیان کر دیتے ہیں کہ آخر اللہ نے مہر کیوں لگائی، جیسے کہ یہ تین درجے بیان کر دیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہر اس وجہ سے لگائی۔ ایک اور آپ مقام دیکھیے، اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے کہ وہ کیوں دیواریں کھڑی کر دیتا ہے، وہ کیوں مہریں لوگوں کے دلوں پہ لگا دیتا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، یہ مقام دیکھیے، 14:16 سورت ہے النحل، اور اس میں 106 آیت ہے۔ یہ جو پروگرام آپ سنتے ہیں یہ خالصتاً تعلیم ہے، اور اس رمضان میں FM 100 نے ان لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ سورہ یاسین کو پڑھا جائے، تو یہ تعلیم ہے، اگر اس میں جی نہ لگے یا سمجھ سے کچھ ہٹی ہوئی بات ہو تو پھر بہتر یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اس میں وقت ضائع نہ کیا جائے، اور اگر یہ تعلیم سمجھ میں آتی ہے تو پھر اچھا یہی ہے کہ اس تعلیم کو سیکھا جائے۔ یہاں پر دیکھیے 14 میں خود اپنا قرآن بھی آپ کھولیے، سورہ النحل میں 106 آیت، اللہ تعالی نے یہاں پر جو بات فرمائی ہے اس کا مختصر سا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ آئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور رو رہے تھے، وجہ دریافت فرمائی آپ نے کہ بھی رونا کس بات کا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آج کافروں نے وہ ظلم کیا کہ مجھے مار دیتے، مجبور کیا کہ آپ کو میں کچھ برا بھلا کہہ لوں، تو میں یہ کر گزرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں۔ اللہ نے اس موقع پہ یہ آیت نازل کی، اللہ نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو شخص منکر ہو اللہ سے ایمان لانے کے بعد پھر انکار کرے، پھر اس کا انجام کیا ہوگا، الا من اکرہا، ہاں جس پر زبردستی کی جائے، کافر زبردستی کریں کہ تم مومن ہو لہذا کفر کرو اب، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر برقرار رہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے ایمان کی گواہی قرآن دے رہا ہے، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، اور اس کا دل ایمان کے ساتھ جمع ہوا رہے، اللہ نے کہا کوئی حرج نہیں، وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، لیکن جو کوئی آدمی دل کھول کے کفر کرے، پکا کافر ہو اور ایمان کو کچھ سمجھے ہی نہ، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، سو ایسے آدمی پر اللہ کا غضب ہوا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں پر خدا کا عذاب ٹوٹے گا، بڑی مار پڑے گی انہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا ذالک بانہم استحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، یہ کافر جو ہیں انہیں کیوں خدا کے غضب اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو محبت جانا، دنیا کی زندگی کو عزیز رکھا، اس سے محبت کی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ ایسے منکر لوگوں کو قطعاً ہدایت نہیں دیتا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور ان کی سماعت کو بھی خدا نے چھین لیا ہے اور ان کی بصارت کو بھی چھین لیا ہے. واولئک هم الغافلون، کوئی نہیں یہی لوگ ہیں جو بے ہوش ہیں. لا جرم انہم، کوئی نہیں ہے، یہ ثابت شدہ طے شدہ بات ہے کہ فی الآخرت هم الخاسرون، آخرت میں یہ لوگ خسارہ اٹھائیں. کن لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور ان کی سماعت اور بصارت کو اللہ نے چھین لیا؟ ان لوگوں پر جن کے متعلق اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دل کھول کے کفر کیا. کیوں کفر کیا بھائی؟ کفر کی وجہ سے مہر لگی نا، کفر کیوں کیا؟ ذالک بانہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الاخرہ، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی چند روزہ زندگی کو ترجیح دی اور آخرت کو بھلا کر بیٹھ گئے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایسی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. دیکھا آپ نے، یہ وہ چیز ہے. اس لیے جب اتنے مسئلے کی سمجھ آ گئی کہ ہدایت کے بھی چار درجات ہیں اور کفر کے بھی چار درجات ہیں، اور جو آدمی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر قدم رکھتا ہے تو اس کا دل جب نرم ہوتا ہے اور اتباع سنت کو زندگی کا شعار بناتا ہے تو آہستہ آہستہ ہدایت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر ہدایت کے بعد استقامت آ جاتی ہے، اور استقامت کے بعد پھر اللہ اس کو پکڑ لیتا ہے اس کے دل کو، اور ایسا اللہ اسے مضبوط کر دیتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہی ایمان آ جاتا ہے. اب وہ انسان ایک طرح سے گویا کہ محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل اس پہ فرماتا ہے. یہ ہے اصل بات. اب یہ صاف ہو گئی بات، اب ان آیات کی طرف آ جائیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یاسین کی ساتویں آیت میں کہ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ثابت ہو چکی ہے بات. قول، قول کا ترجمہ بات سے ہوا نا. کیا بات؟ علی اکثرہم، کن پر؟ ان بہت سو پر. یہ جو آج مکہ مکرمہ میں آپ کی مخالفت کر رہے ہیں یہ کافر، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے متعلق یہ بات ثابت ہو چکی ہے. فہم لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو مکہ مکرمہ کے کفار تھے نا. یہ آیت ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جملہ ایسا ہے، بات ایسی ہے اکثر لوگوں کے متعلق، بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے زمانے میں بھی، اللہ نے کہا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. مفسرین نے بحث کی ہے کہ یہاں قول سے کیا مراد ہے، کہ لقد حق القول، بات ثابت ہو چکی ہے. کیا بات؟ کون سا جملہ، کون سا قول؟ اللہ اکثر، اکثر لوگوں کے متعلق. ہمارے اساتذہ یہ کہتے تھے کہ علی اکثرہم کے بعد فہم لا یؤمنون کا یہ جملہ آ رہا ہے نا، قول سے مراد یہی ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لقد حق القول، بلا شبہ یہ بات طے شدہ ہے، ثابت ہے کہ فہم لا یؤمنون، ہرگز سو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. علی اکثرہم، ان میں سے اکثر. تو وہ کہتے تھے قول سے مراد فہم لا یؤمنون ہی ہے، جو اس آیت کریمہ کے آخر پہ آ رہا ہے. اللہ نے بتا دیا کہ بات طے ہو چکی. اور بہت سے مفسرین ان کی رائے اس کے علاوہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہاں پر جس قول کا ذکر کیا ہے کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اللہ نے اس کو اپنے اس قول کے متعلق فرمایا ہے جو بارہویں پارے میں سورہ ہود میں ہے. امام نصفی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر تفسیر نصفی، اصل نام اس کا ہے مدارک التنزیل و حقائق التاویل، تو مدارک میں امام نصفی رحمت اللہ علیہ نے اور بہت سے اور مفسرین نے بھی 12 پارے میں سورہ ہود میں اللہ کا ایک جملہ آیا ہے اس کے متعلق فرمایا، وہ تحریر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا 12 پارہ 11 سورت یعنی ہود اور آیت نمبر اس کی 118 سے بات چلتی ہے، اللہ تعالی نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجْعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور اگر تیرا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو امتم واحدتن ایک ہی امت کر دیتا، سب کے سب مسلمان ہو جاتے اگر خدا جبر کرتا، مراد یہ ہے کہ تیرا پروردگار اگر چاہتا تو سارے لوگوں کو ایک ہی دین پر رکھ دیتا، سب پر جبر کرتا، سارے ہی مسلمان ہوتے، لیکن اللہ نے جبر نہیں کیا، اللہ تعالی نے اختیار دے دیا، ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، اور اس وجہ سے یہ لوگ، یہ جو اختیار مل گیا ہے نا، آپس میں اختلافات کرتے رہتے ہیں، کافر کہتے ہیں کہ دین تمہارا غلط ہے، مسلمان کہتے ہیں تمہارا دین غلط ہے، الا من رحم ربک، ہاں مگر جس پر رحم کیا تیرے پروردگار نے اسے ہدایت دے دی، یہ ہے آزمائش، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اللہ نے اسی واسطے ان کو پیدا کیا، یہ جتنے تم ادیان کے اختلافات دیکھتے ہو کہ کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، بدھسٹ ہے، جتنے بھی یہ مذاہب کے اختلافات ہیں نا، یہ در حقیقت اختیار کے بعد ہی ہیں، اور اگر تیرا پروردگار جبر کرتا تو سب کو ہی مسلمان بنا دیتا، بس اللہ نے یہاں پر جو بھیجا ہے یہ امتحان ہے لوگوں کا، کون اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، الا من رحم ربک، ہاں مگر جس پر تیرے پروردگار نے رحم کیا وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، اور وہ جو قول ہے لقد حق القول، اللہ نے فرمایا ہماری بات سچی ہو کر رہے گی، وہ قول کیا ہے، اگلا جملہ دیکھیے، وتمت کلمت ربک، اور تیرے پروردگار کا یہ قول، یہ جملہ، کلمہ پورا ہوا، کیا ہے نا، کلمہ تو رب کا، تیرے پروردگار کا کلمہ، سورہ یاسین آپ دیکھیں تو وہاں پہ قول کا لفظ ہے، بات ایک ہی ہے، اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر لقد حق القول میں قول سے مراد اللہ کا یہ جملہ ہے، وتمت کلمہ تو رب کا، اور تیرے پروردگار کا یہ جملہ پورا ہونا ہی ہے، کیا جملہ، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ، کہ میں بھر دوں گا دوزخ کو جنوں سے اور انسانوں سے، سب اکٹھے وہیں رہیں گے، جنات بھی جہنم میں، انسان بھی جہنم میں، اللہ نے کسی موقع پہ یہ بات فرمائی، غالباً اس موقع پہ جب شیطان سے بات ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ جو تیرے پیچھے چلیں گے نا ہم ان سے نبٹ لیں گے، انہیں ہم جہنم میں رسوا کریں گے، اللہ کا یہ جو جملہ ہے اس کے متعلق، اس جملے کے متعلق مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں مراد جہاں پر یہ ہے کہ لقد حق القول، اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو گئی، کیا بات، یہ کہ ہم انسانوں اور جنوں سے جہنم کو بھریں گے، اللہ اکثرین، ان میں اکثر لوگوں کے متعلق، فہم لا یؤمنون، سو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، انا جعلنا فی آناتہم، ہم نے ڈال دیے ہیں، فی آناتہم، ان کی گردنوں میں، اغلالن توق، 8 آیت ہے، اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کیوں ایمان نہیں لائیں گے، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، فہیا الاذقان، اور وہ توق جو ہیں وہ ٹھوڑیوں تک چڑھ گئے ہیں، لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ فہم مکمہون، اور ان کے سر اوپر کی طرف اٹھے ہیں، خالص اردو میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ نے ترجمہ کیا ہے کہ پھر ان کے سر علل رہے ہیں، یہ علل پرانی اردو ہے، بولی جاتی تھی کسی زمانے میں، اب یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، کہ ان کے سر اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، ایک لفظ یہ آیا کہ اغلال، اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے کیا کیا کہ ان میں توک ڈال دیے. اصل بھی اقلال کا جو لفظ ہے یہ غلل سے بنا اور غلیل یہ ایک ہی لفظ ہے. غلیل کا مطلب پیاس یا انسان کے سینے میں جو سوزش پیدا ہو جاتی ہے کسی کی محبت کی جو جلن ہوتی ہے یہ وہ شاعر کہتا ہے ایک جگہ. اسی لیے یہ مغلغلہ وہ پیغام جو بستی بستی شہر شہر پہنچا ہے. پیاس محبت کی سوزش شاعر کہتا ہے تغلغلہ ہے سلم یبلغ شراب میرے محبوب تمہاری محبت وہاں پہنچ گئی. ولا حزن ولم یبلغ سرور تمہاری محبت کا نشہ ایسا ہے کہ اب غم یا خوشی دونوں اس کے مقابلے میں ہیچ. وہ نشہ ایسا ہے کہ غم غم نہیں لگتا خوشی سے خوشی نہیں ہوتی بس سب کچھ اب تو ہی تو ہے. اور یہ لفظ بنا ہے غلل سے اور غلل کے کیا معنی ہے کسی چیز کو اوپر اوڑ لینا. درختوں کے درمیان سے جو پانی گزرتا ہے نا جس سے درخت سیراب ہو جاتے ہیں اسے کہتے ہیں غللن غیلن اسی پانی کو کہتے ہیں کیونکہ وہ پانی ہر طرف چھا جاتا ہے. اور یہ جو توک ہے گلے میں ڈالتے ہیں چونکہ سارے گلے کو کور کر لیتا ہے اوڑھا دیا جاتا ہے اس لیے اس کے لیے لفظ استعمال ہوا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا اور ہم نے ان کے گردنوں پہ توک ڈال دیا ہے. انسان جو کپڑے پہنتا ہے سب سے زیادہ جسم کے قریب جو کپڑا ہوتا ہے جیسے بنیان وغیرہ اسے کہتے ہیں شعار. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے یہی فرمایا تھا کہ انصاریو تم تو میرے شعار ہو وہ کپڑا جو میرے جسم سے چپکا ہوا ہے اور تمہارے علاوہ جو ہیں وہ دسار ہیں یعنی جو اس کپڑے سے اوپر کپڑا اوڑا جاتا ہے. اور کبھی کبھی عرب تین تین کپڑے پہنتے تھے تو جو سب سے نیچے کا والا کپڑا ہوتا تھا جسم کے ساتھ چمٹا ہوا وہ شعار اور اس کے بعد دوسرا کپڑا جو اس کے اوپر پہنتے تھے نا دو کپڑوں کے درمیان اسے کہتے تھے غلالہ وہ سارے جسم کو ڈھانپ لیتا تھا. تو اس لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کئی جگہ اس کا ذکر کیا اغلالن کہ کیا ہوگا ان لوگوں کو توک ان کے گلوں میں ہے. ایک مقام پر اللہ تعالی نے ان کافروں کے متعلق یہی بات کہی ہے سورہ الدہر میں کہ اغلال ارشاد فرمایا 29 پارے میں سورہ دہر کی 4 آیت میں انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا اور ہم نے ان کے کافروں ان منکروں کو زنجیروں میں باندھ دینا ہے قیامت کے دن. وہ اغلالا ان کے گلے میں توک ہوں گے وسعیرا اور دہکتی ہوئی آگ ہم انہیں بٹھا دیں گے اس دہکتی ہوئی آگ میں انہیں دکھا دیں گے کہ دہکتی ہوئی آگ کیا چیز ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہاں بھی اغلال کا لفظ استعمال کیا اور وہ بات یہ ہے کہ قیامت میں جھگڑا شروع ہوگا اور جن لوگوں نے دنیا میں گمراہیاں پھیلائی تھی وہ اور ان کے پیروکار یہ سب جمع ہوں گے اور وہ کہیں گے 22 پارے میں 34 سورت ہے سورہ سبا اور اس کی 31 نمبر آیت میں آتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ کاش وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن اور کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن کو نہیں مانیں گے ولا بالذی بین یدی اور اس قرآن سے پہلے بھی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں نا تورات انجیل وغیرہ ہم کسی کتاب کو نہیں مانتے. اسی لیے اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم یہ کہیں کہ اے پروردگار تیری تمام کتابوں پر ایمان لائے وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور اللہ کے فرشتوں پر اور اس کی تمام کتابوں پر. یہ فرق ہے کافروں کے اور ہمارے درمیان. جو لوگ سرے سے نبوت کے قائل ہی نہیں اور اللہ سے اس کا پیغام لینے والے رسولوں کو علیہ الصلوۃ والسلام مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے متعلق اللہ نے یہ کہا کہ یہ کہتے ہیں لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، نہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں نہ اس سے پچھلی جو کتابیں تھیں انہیں مانتے ہیں. ولو ترى اذ الظالمون، اے کاش مخاطب تو دیکھے جب یہ گناہگار موقوفون عند ربہم، اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے. یرجع بعضهم الى بعض القول، تو یہ ایک دوسرے پر بات ڈالیں گے، وہ کہے گا اس نے گمراہ کیا ہے، وہ کہیں گے اس نے گمراہ کیا ہے. اور اللہ نے یہاں پر ایک چھوٹا سا مکالمہ پھر ذکر فرما دیا ہے. اللہ نے فرمایا یقول الذین استضعفوا، جو لوگ زمین میں کمزور سمجھے گئے تھے ان کو کہیں گے جو متکبر اور بڑے ان کے سردار تھے، لولا انتم لکننا مومنین، ہمارے سرداروں ہمارے آقاؤں اگر تم نہ ہوتے تو یقیناً ہم ایمان لے آتے. ان کے سردار جواب دیں گے اور کہیں گے کمزورو انا ہم صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے روکا تھا تمہیں ہدایت سے، سمجھ کی بات سے، سوج کی بات سے، بعد از جاءکم، جب تمہارے پاس پہنچ گیا تھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا، بل کنتم مجرمین، تم خود مجرم. یہ پھر پلٹ کر جواب دیں گے، کہیں گے بل مکر اللیل والنہار، مصیبت یہ ہے کہ دن رات تمہاری پرفریب حرکتیں تھیں. استامروننا ان نکفر باللہ، جب تم حکم کرتے تھے ہمیں کہ ہم نہ مانیں اللہ کو، ونجعل له اندادا، اور ہم اللہ کے شریکوں کو مانیں. واسر الندامت لما راوا العذاب، اور جب یہ دونوں دیکھیں گے نا، سردار بھی اور ان کے پیروکار بھی، تو پھر چھپے چھپے نگاہ چرائیں گے اللہ کے عذاب سے. وہ عذاب کیا ہے؟ وَجْعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي آنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم نے توق ان منکروں کی گردنوں میں ڈال دی ہیں. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لوگو کیا انہوں نے وہی بدلہ نہیں پایا جو کرتوت یہ کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ بار بار اغلال کا ذکر کرتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہو کر رہے گا. قیامت میں جب اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے تو یہ توق ان کی گردنوں پر چڑھا دیے جائیں گے. 13ویں پارے میں 13ویں سورت ہے، سورہ الرعد. اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعْجَبْ فَعْجَبٌ قَوْلُهُمْ، اور اگر تم اچھمبے کی بات سننا چاہو، عجیب بات لوگوں تم سننا چاہو، تو پھر یہ بات سنو. کافروں کی کہتے ہیں اذا کنا ترابا، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، انا لفی خلق جدید، تو کیا ہم پھر نئے بنائے جائیں گے، نئے بنیں گے؟ ہے نا چمبے کی بات. مطلب یہ کہ عجیب بات تو یہ کافر کر رہے ہیں، جو طے شدہ حقیقت ہے جس کی خبر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے اور جو یقیناً پیش آنی ہے، اس بات کو دیکھو چھوڑ کر یہ لوگ کفر کی طرف چلے گئے. اللہ نے فرمایا اولئک الذین کفروا بربہم، یہی ہیں جو منکر ہوئے اپنے پروردگار سے. واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہ وہی ہیں جن کی گردنوں میں توق ڈالے جائیں گے. واولئک اصحاب النار، یہی ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں توق کا ذکر کئی جگہ پر کیا ہے. اس توق میں یا تو اس کا ترجمہ یہی کر لیا جائے کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈالے ہیں. فہیا للزکانے، وہ توق جو ہے وہ تھوڑی تک پہنچ گیا ہے. فہم مکمہون، اور یہ لوگ اپنا سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں. اور مفسرین نے ایک دوسری بات بھی کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو توق پہنانا ہوتا تھا نا قیدیوں کو، مجرموں کو، یہ صرف ایسے نہیں تھا کہ گلے میں لوہے کا توق ڈال دیا جائے اور وہ تھوڑی تک پہنچ جائے تو تھوڑی اوپر کی طرف اٹھ جائے گی اور آدمی نیچے کی طرف نہیں دیکھ سکے گا. وہ کہتے تھے فقط یہی نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ ہوتا تھا کہ مجرم کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے جاتے تھے اور اسے سینے کے اوپر کے حصے میں رکھ کے باندھ دیا جاتا تھا اس طرح کہ اس کے ہاتھ بالکل بندھے ہوئے ہوں اور گلے میں توک پڑا ہوا ہو. یعنی ہاتھ بندھے ہوئے گردن کے ساتھ لگ رہے ہیں اور گردن میں توک پڑا ہوا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صرف گردنوں کا ذکر کیا ہے, ہاتھوں کا ذکر تو نہیں کیا. لیکن اغلال کا لفظ ہاتھوں کے لیے عربوں کے ہاں مشہور تھا, اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں ذکر کیا؟ تو مفسرین نے, قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اور لوگوں نے کیا خوبصورت ایک قاعدہ بیان کیا ہے. قرآن پاک کی تفسیر اگر کوئی آدمی کرنا چاہے یا پڑھنا چاہے تو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کبھی کبھی ایسے الفاظ استعمال کر دیتا ہے کہ اس کا مفہوم جاننے کے لیے عربیت کا جاننا ضروری ہوتا ہے. قرآن ایک پہلو ذکر کر دیتا ہے اور دوسرا پہلو جو ہے وہ پڑھنے والے پر, سننے والے پر چھوڑ دیتا ہے کہ وہ خود ہی اس چیز کو سمجھ جائے گا. جیسے آپ کہتے ہیں کہ کل کھانے پہ تشریف لائیے گا, تو یہ طے شدہ بات ہوتی ہے کہ وہاں پینے کے لیے بھی کچھ ہوگا, تو اس کی تصریح کی ضرورت پیش نہیں آتی. مفسرین کہتے ہیں یہ اغلال کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ ان کے دونوں ہاتھ مجرموں کی طرح کوہنیوں سے بل دے کے دونوں ہاتھوں کو ٹھوڑی کے قریب لا کر باندھ دیا جائے گا اور ان کے گلوں میں توک پڑے ہوئے ہوں گے. نہ ہاتھ حرکت کر سکتے ہیں نہ سر حرکت کر سکتا ہے. اللہ نے ہاتھوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کی ایک مثال وہ دیتے ہیں, بہت سی مثالیں قرآن میں ملیں گی, لیکن ایک مثال مفسرین نے جو دی ہے بہت آسان بھی ہے سمجھنے کے لیے. قرآن کریم کی تفسیر کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے یہ چیزیں سمجھنا ضروری ہیں. 14 پارے میں سورہ النحل ہے اور اس کی 81 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیا فرمایا. اللہ فرماتے ہیں واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا, اور اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں لوگوں تمہارے لیے جو چیزیں بھی پیدا کی ہیں ان میں سائے اللہ نے رکھے ہیں, یہ سائے اور یہ چیزیں اللہ نے بنائی ہیں. وجعل لکم من الجبال اکنانا, اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں جو ہیں اللہ ہی نے بنائی ہیں. اکنانم وجعل لکم سرابیل, اور اللہ نے تمہیں کرتے بنا کر دیے. کرتا انسان پہنتا ہے نا, اللہ نے فرمایا یہ ہماری مہربانی ہے, ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں کرتے کا سینہ اور کرتوں کا پہننا سکھایا ہے. تقیق و مل حرا, یہ کرتے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں, وگرنہ ڈائریکٹ گرمی جسم پر پڑے سورج کی دھوپ تو انسان کی جلد جل جائے. وسرابیل تقیقم باسکم, اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں کرتے دیے جو لڑائی سے بچاتے ہیں, یعنی لوہے کی زرہ جو پہن لیتے ہیں, کرتا نمائی ہوتی ہے نا, اس سے انسان تلوار کی کاٹ سے بچ جاتا تھا. جیسے اب بلٹ پروف جیکٹس ہیں نا, یہ پہن لیتے ہیں, یہ کرتے ہی کی مانند ہے. وسرابیل تقیقم باسکم, اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں وہ کرتے بنانے سکھائے ہیں جو لڑائی میں تمہارے جسم کو بچاتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیے مفسرین جو کچھ لکھتے ہیں, قرطبی رحمت اللہ جو کچھ لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا جعل لکم سرابیلا, اللہ تعالیٰ نے تمہیں کرتے پہنانا سکھائے. یہ 81 نمبر آیت ہے 14 پارے میں سورہ النحل کی. تقیقم الحرا, جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں, ایک اور لڑائی کے میدان میں کام آتے ہیں تمہیں بچاتے ہیں دو. انہوں نے کہا تقیقم الحرا کے بعد تقیقم البردا کیوں نہیں اللہ نے کہا تمہیں سردی سے بھی بچاتے ہیں؟ دیکھا آپ نے, سردی کا ذکر اللہ چھوڑ گئے. اگر پوری بات کرتے تو گویا کہ یوں کہتے وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم البرد, اللہ نے جو تمہیں کرتے دیے ہیں وہ بچاؤ ہیں گرمی کا بھی اور بچاؤ ہیں سردی کا بھی, لیکن اللہ نے سردی کو چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ تاکہ پڑھنے والا خود ہی سمجھ لے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سردی اور گرمی سے بچاؤ کی چیز اللہ نے تمہیں دی ہے, بس اتنی بات ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جعلنا فی اعناقہم, ہم نے ان کی گردنوں میں وایدیہم, اور ان کے ہاتھوں کو بھی اغلالن, توک پہنا دیا ان کی گردنوں میں اور زنجیریں باندھ دی ہیں ان کے ہاتھوں پہ, فہیا الاسکان, اور ان کے توک گلے تک پہنچ گئے ہیں, وہم مکمہون, سو وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں.